أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونجر برهانه نوامي فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعمره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تدخيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سلام ساتویں تقریر بعنوان حی علی الفلاح آپ کی نظر کی جا رہی ہے. میں اپنے تمام سننے والوں کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ وہ انتہائی پابندی کے ساتھ یہاں تشریف لا رہے ہیں. وقت کی پابندی مسلسل ہو رہی ہے اور یہی آپ کی اصل ہے، یہی آپ کی بنیاد ہے. ہمارے لیے یہ ایک ایسی صورت ہے اور ہمارے پاس یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں نہ تساہل سے کام لیا جا سکتا ہے نہ تغافل. گویا ایک پوری آپ کی وابستگی درکار ہے اور اس وابستگی کو فقط یہ سمجھ کر کے مجلس تک کے لیے ہم محدود کر دیں گے نہیں، بلکہ عمل کی صورت میں اس سطح پر لائیے کہ جہاں پر آپ کے 24 ساعتیں خود گواہ بن جائیں اور یہ کہیں کہ ہاں یہ ایک ساعت کا اثر ہے جو 23 ساعتوں پر تقسیم ہو رہا ہے. یہ اثرات جب تک آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک مآل مجلس حاصل نہیں کیا جا سکتا. اصل مجلس، مآل مجلس اور ماحصل مجلس اسی میں ہے کہ انسان اس نشست سے اپنی تربیت کرے. یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، یہاں سے اٹھنا، یہاں ملنا، یہاں سے رخصت ہونا، یہ تمام چیزیں ہماری مجلسی تربیت کا نتیجہ، مگر ان کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے باقی زندگی پر. ظاہر ہے کہ اس تعلق سے میرے پاس سارے محترم سننے والے ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے مقام پر. میں ان کی خدمت میں تو یہ معروضات یا یہ سمجھیے کہ کسی بھی صورت کوئی درخواست پیش نہیں کی جا سکتی، لیکن ہمارا وہ طبقہ جو نوجوانوں پر مشتمل ہے اور جو یہاں آ ہی اس غرض سے رہا ہے کہ کچھ حاصل کیا جائے، تو کیوں نہ ان کو ایک تربیت کی صورت یہاں سے فراہم کی جائے. ہم اپنی تربیت میں اور فکری تربیت میں قرآن مجید کو مسلسل سامنے رکھے ہوئے ہیں، عنوان آپ کے سامنے ہیں، تقاریر آپ کے سامنے ہیں، इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है कि मैं आपसे ये चाहूं कि आप मुझे दाद दें और आप इस ताल्लुक से इस गुफ्तगू करते हुए नजर आए, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जितना समझा है उतना समझाने की कोशिश की है और जाहिर है कि इसमें मेरी समझ कोई हतमी समझ नहीं है, जो चाहे इसमें आगे बढ़ जाए और उसको अपने एतबार से समझने की कोशिश करे, लेकिन इस समझने में सनद का होना बहुत जरूरी है। बेसनद अगर समझ है तो वो समझ समझ नहीं है, इसीलिए समझ को बासनद होना चाहिए। मैंने यहाँ पर इन तकारीर में गुफ्तगू करते हुए कभी हवाले दिए हैं, जाहिर है कि बकरा के ताल्लुक से भी हवाले मौजूद हैं, सूरह यूनुस के ताल्लुक से भी मौजूद हैं, वैसे तो आपको मालूम है इसके अलावा 112 और सूरतें मौजूद हैं, मगर मैंने अपने आप को इतना फोकस रखना चाहा कि कहीं ऐसा ना हो कि सुनने वाले अपने आप को मुंतशरुल फिक्र कहीं ना पाए। मैंने लिहाजा अपनी एक कोशिश की और मैंने चाहा है कि तसलसुल कायम रहे, और वो तसलसुल कैसे कायम रहता है, वो ऐसे कायम रहता है कि जब आपकी निगाह उन उमूर पर बाकी रहती है जो यहाँ बयान किए जा चुके हैं। मैं अर्ज यह कर रहा हूँ और अपनी गुज़िश्ता 6 तकारीर में मुसलसल आपसे ये कहने की इज्जत हासिल कर रहा हूँ, देखिए हकीकी मसला कुरान पर शक का नहीं था, हकीकी मसला जो था वो हकीकत में शक है अल्लाह पर। बुनियादी बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये शक कायम करने वाले शक कायम कर रहे हैं, ऐलान करने वाला मुसलसल ऐलान पर ऐलान किए जा रहा है। शक हुआ उस पर, उसने कहा देखो हम ऐलान कर रहे हैं, बदाए कल्ब भी हमसे इआदाए कल्ब भी हमसे। शक कायम हुआ हिदायत के ताल्लुक से, उसने कहा देखो हम ऐलान कर रहे हैं कि हिदायत हक हमसे, हक से हिदायत जिसे हम चाहें उससे। शक कायम हुआ कि देखो तुम ये कह रहे हो कि हक का बदल गुमान है, हम तुम्हारे इस तवहुम को दूर कर दें और ये कह दें कि देखो हक का बदल गुमान नहीं हो सकता, ये तुम्हारी अपनी सोच है और जाहिर है कि तुम्हारी सोच में इस्लाह की जरूरत है। तुम ये कहते हो और जो करते हो दोनों से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। शक तुम कायम कर रहे हो अल्लाह की किताब पर ये कहकर कि अल्लाह की किताब तो इफ्तिरा पर मबनी है, हम कह रहे हैं कि ये गुज़िश्ता किताबों की तस्दीक है। तुम कह रहे हो कि ये बोहतान है, जाहिर है तुमने बोहतान बांधा उस पर, तो हम ये कह रहे हैं कि देखो ये किताब वो किताब है जो आइंदा की तफसील दे रही है। तुम शक कर रहे हो किस पर, तुम शक कर रहे हो पैगाम के लाने वाले पर कि वो अपने दिल से घर रहा है, हम तुमसे ये कह रहे हैं, हम तुमसे ये ऐलान कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि समझो इस बात को कि इसको सिवा अल्लाह के कोई और नहीं प्रोड्यूस कर सकता। हाँ अब अगर तुम्हें इस बात का यकीन है और तुम ये कह रहे हो जो तुम सच कह रहे हो, अगर तुम समझते हो तो फिर ले आओ इस जैसा एक सूरह, उसमें तुम्हारी इल्मी इस्तेदाद भी जानी जाएगी, तुम खुद भी पहचाने जाओगे और नतीजे में फैसला भी हो जाएगा, मगर ये सब कुछ जाहिर है कि तुम कर नहीं सकते इसलिए कि ये दूनिल्लाह मुमकिन नहीं है। ये मामला चलते चलते एक मंजिल पर आए कि जहां पे कहा ये किताब ही को नहीं झुटलाते, इस पर ही शक कायम नहीं करते, बल्कि ये तेरी जात पर भी शक करते हैं, ये तेरे मकाम पर भी शक करते हैं, हमारा और तुम्हारा जो ताल्लुक है उस पर भी ये तशकीक करते हैं। यानी मुशक्कीन की एक जमात है जो मुसलसल शक शक कर रही है। और एक मरतबा कहा कि देखो तुम अब अगर इसको झुटलाओ तो फिर इनसे बराअत दूरी अख्तियार करो, ये कहकर के मेरे लिए मेरा फेल, तुम्हारे लिए तुम्हारा फेल, जो मैं कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, जो तुम कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। अल्लाह की दुनिया में अल्लाह के फरिश्तादा का ये ऐलान कि मेरा अमल मेरे साथ, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे अमल से बरी, तुम मेरे अमल से दूर, चाहे कि हमारा तुम्हारा मेल नहीं हो सकता। उर्दू का ये लफ्ज है, इसको याद रखिए, हमारा तुम्हारा मेल मुमकिन नहीं है, हम अलग تم الگ. اب اس کے بعد وضاحت سے کہہ دیا دو صورتیں ہیں تحصیل علم کی بنیادی، ایک مبنی بسماعت ہے ایک مبنی ببصارت ہے. دونوں صورتوں میں ظاہر ہے کہ تحصیل علم کے لیے تمہارے پاس بھی آتے ہیں تو ہم بتا رہے ہیں، تمہیں سنتے تو ہیں، محسوس یہ ہو رہا ہے کہ کان تمہاری طرف لگے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. یاد رکھو یہ فقط بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سن نہیں رہے ہیں، یہ اپنے مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کی کیفیت یہ ہم اس طرح سے بتلائے دیتے ہیں تمہیں کہ دیکھو تم کسی ایسے کو نہیں سنا سکتے جو عقلانی طور پر بہرا ہو، دیکھو تم ان کو نہیں سنا سکتے. ظاہر ہے کہ ان کے سننے میں جب تک کہ ان کی طرف سے کوشش اور کاوش نہ ہو، ظاہر ہے کہ یہ آواز وہاں تک نہیں پہنچتی. نبی کی آواز جہاں اتنا قریب بیٹھنے والے کو نہ پہنچے تو وہاں پہ آپ اس ماحول کا اندازہ کیجئے کہ کیا ماحول ہوگا، کس طرح سے ظاہر ہے کہ وہ ماحول بن رہا ہوگا، کس طرح سے اس ماحول کی پرورش ہو رہی ہوگی، کس طرح سے اس ماحول کی پرداشت ہو رہی ہوگی، کس طرح سے وہ ماحول اپنے طور پر اٹھ رہا ہوگا. اور پھر یہ بھی نہیں، دیکھتے تجھے ہیں مگر حقیقت میں تجھے تھوڑی دیکھ رہے ہیں، یہ تو ایک منظر کے لیے بیٹھے ہیں اور ایک اجتماع ہے کہ جس میں یہ بیٹھ کر تیری طرف مسلسل تک رہے ہیں اور تجھے دیکھے چلے جا رہے ہیں. اس دیکھنے کے عمل میں تحصیل علم کی کوئی صورت نہیں ہے. یعنی نبی کا مقام یہ ہے کہ کوئی ان کے درمیان بیٹھ جائے تو سماعت عالم بن جائے، بصارت عالم ہو جائے. یہ نبی کا مرتبہ ہے جو سماعتوں کو علم دے دے، جو بصارتوں کو علم دے دے، جو بصیرتوں کو علم دے دے، جو عقول ہر انسان کو علم دے دے، وہ نبی. مگر بیٹھنے والے اتنے نزدیک ہیں کہ وہ پہچانتے ہی نہیں کہ یہ دینے والا ہے. اسی لیے کہا اب ہم اس چیپٹر کو کلوز کر دیتے ہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. قرآن نے کہا ہم اس قصے کو یہی ختم کر دیتے ہیں. یہ یاد رکھو اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ انسان خود ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. یہاں پر آ کے گفتگو ختم ہوئی. آج میں نے چاہا یہ کہ جب اس گفتگو کو میں نے یہاں ختم کیا تو ہم کتنے مقامات سے گزرے، ہم بہت سارے مقامات سے گزرے، اور کتنے مقامات سے ہم گزرے کہ جس کے نتیجے میں اب ہمارے لیے آگے کی گفتگو سہل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ میں نے شاید تقاریر کو آپ تک پہنچایا ہے فقط ایک کلمے پر، ایک یوں سمجھیے کہ آیت کے ٹکڑے پر، کہ وہ ٹکڑا یہی تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. یہ کتاب ہے لا ریب کتاب، کانٹینٹ لا ریب، کانٹیکسٹ لا ریب، سیاق و سباق میں لا ریب، متن میں لا ریب، شان نزول میں لا ریب. ظاہر ہے کہ لا ریب ہی لا ریب، اس میں شک نہیں ہے. چھ تقریریں لگی ہیں مجھے، مجھے نہیں معلوم اس کی وجہ، شاید میرا کلام پر قادر نہ ہونا، شاید اس کی وجہ یہ کہ میں اطمینان سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور کوئی بوجھ یا بار نہیں بننا چاہتا کہ تیزی سے گفتگو ہو جائے اور معنی و مفاہیم کہیں اور رہ جائے. لہذا میں نے پورا وقت لیا ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے. اب اگر اس منزل پر آ کے میں آپ سے عرض کروں اور آپ سے درخواست یہ کروں کہ میں مڑ کے اس سفر کو دیکھیں جو ہم نے چھ مجلسوں میں طے کیا، تو معلوم یہ ہوگا کہ بہت ساری کیٹیگریز کو تو خود آپ نے ایلیمینیٹ کر دیا ہے. یعنی وہ کیا کیٹیگریز ہیں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا. ان اللہ لا یہدی قوم الفاسقین، اللہ فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا. فاسق وہ جو امر رب سے بھاگے، حکم عضولی کرے، وہ ایک مرتبہ امر رب کے مقابلے پر آ کے کھڑا ہو جائے، وہ ہے فاسق. اور اس کے حکم کے آگے اپنی آواز کو بلند کرے. اور ظاہر ہے فقصق عن امر رب سے شیطان کے لیے کہا ہے اپنے, اس نے اپنے رب کے امر کے سامنے ظاہر ہے کہ اپنی درخواست ہی کو پیش کیا, مگر فسق میں مبتلا ہو گیا, فاسق ہو گیا. اب اللہ ہدایت کرنے والا نہیں ہے. ان اللہ لا یہدی قید القائمین, وہ ہدایت نہیں کرتا ایسوں کی کہ جو مکر اور کرتے ہیں, جو خیانت کرتے ہیں, ایسوں کی ہدایت نہیں ہے. ان اللہ, اور پھر اس کے بعد کی منزل ہے اس کو بھی ذہن نشین کر لیجئے, جس نے یہی کہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ ہے ہدایت نہیں کرتا. دو کیٹیگری اور ہیں, مشرف کذاب کی ہدایت نہیں ہے, وہ کہ جو جھوٹ بولتا ہے حدود سے تجاوز کرتا ہے, اس کی ہدایت نہیں ہے. اور کس کی ہدایت نہیں ہے؟ ناشکرے کی اور جھوٹے کی ہدایت نہیں ہے, کاذب کی اور وہ جو کفار یعنی جو ناشکرا ہے اس کی ہدایت نہیں ہے, فاسق کی ہدایت نہیں, ظالم کی ہدایت نہیں, مصرف کذاب کی ہدایت نہیں, قائم کی ہدایت نہیں. تو یہ ہدایتیں بند ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایسے میں اگر اعلان ہو جائے ہدن للمتقین, یہ ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے, یہ ہدایت ہے ان کے لیے کہ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں. تقویٰ ان پر مسلط نہیں کیا جاتا, یہ ساری باتیں کرنے کے بعد تقویٰ اپنا تسلط قائم نہیں کرتا, بلکہ تقویٰ کو یہ اختیار کرتے ہیں. اختیار وہاں انسان کرتا ہے جہاں بہت ساری چیزوں کو دفع کر رہا ہو. دفع کرنے کی اگر عادت انسان میں بحیثیت انفرادی کے اور انسانوں میں بحیثیت اجتماعی کے, تو یقین جانیے پھر یہ ڈیزالو نہیں ہوتے دوسری قوموں میں, بشرطے کہ دفع کو اپنی قوت بنائیں, ریجیکٹ کرنے کو اپنی طاقت بنائیں. جو انسان اپنے آپ کو اس منزل پر اور اس بلند منزل پر لاتا ہے تو وہاں وہ اپنے یوں سمجھیے ایقان و ایمان کے ساتھ اشیاء کو اختیار کرتا ہے. تقویٰ ان میں سے ایک شے ہے جسے آپ اختیار کرتے ہیں. لائے کل کتاب لا رہے بس فری کی گفتگو ختم ہو گئی, لیکن گفتگو کو براہ کرم اپنے دل و دماغ میں اس لیے محفوظ رکھیں کہ ہم جب گفتگو میں آگے بڑھیں گے تو یہی ہمارے لیے ایک سرمایہ ثابت ہوگی, تاکہ جب ہم اس منزل پر آئیں کہ کہیں ہدن للمتقین, تو آپ کی نگاہ میں وہ ساری باتیں رہیں کہ کہاں کس منزل پر انسان جھٹلاتا رہا, دھوکہ دیتا رہا, تکذیب کرتا رہا, آیات الہی کی توہین کرتا رہا, استہزاء کرتا رہا, مذاق اڑاتا رہا, اور پھر اس منزل پر کر وہ جھٹلاتا رہا. وہ انسان جب ان سارے مقدمات کو پیش نظر رکھے گا تو اس کے لیے اب ہدن للمتقین میں کوئی خوف کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا, کوئی ڈر کا ایلیمنٹ نہیں ہوتا. اس کے مادے سے واقف ہونا لازمی ہے. واؤ خاص یہ مادہ ہے لفظ تقویٰ کا. اٹھا کے دیکھیے معجم المفہرس کے الفاظ قرآن کریم. آپ کو تقویٰ, آپ اگر چاہیں کہ ہم ہر شے میں تقویٰ کو تلاش کریں تو یہ لفظ وہاں نہیں ملے گا. آپ یہ لفظ وہاں لے ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ ہر لفظ قرآن کا اپنا روٹ بتاتا ہے کہ اصل پر جاؤ تاکہ تم اس کو انتہائی اطمینان سے سمجھ سکو. سب وہاں پر جتنے فارمز میں لفظ تقویٰ آیا ہے اتنی ساری فارمز آپ کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں. 250 سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید نے تقویٰ پر گفتگو کی ہے, ایک دو مقام پہ نہیں, 250 مقامات پر گفتگو کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ و تصور و اعتبار تصور انتہائی اہم شے ہے ایک انسان کے لیے, فرد واحد کے لیے. اجتماع کی گفتگو نہیں کر رہا ہوں, ہر انسان کے لیے. اور وہ تقویٰ جس کے لیے عجیب و غریب انگریزی نے چکرا لکھ دیا ہے ہمارے آغائے مرزا مہدی پویا, نہیں معلوم, میں زارے کی اپنی تقاریر میں ان کا بیشتر تک تذکرہ کرتا ہوں اور انتہائی میں اپنے آپ کو ان سے انسپائر پاتا ہوں ان کی رائٹنگ. زارے کے مجھے کوئی موقع نہیں ملا کہ میں کسی صورت کوئی ایسی علمی صحبت اختیار کرتا. ایک زمانہ ہو گیا, دنیا سے گزرے ہوئے 35 برس ہو گئے, لیکن
میں بعض دفعہ جب ان چیزوں کو دیکھتا ہوں اور خاص طور پر ہمارے پاس جنمنس آف دی ہولی قرآن جن کے ہاتھوں میں ہے, جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ کس کس طرح سے بیان کرنے والے ایک ایک لفظ کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں انگریزی کا فقرہ مجھے اس لیے دہرانا لازمی ہے کہ اس کے بغیر آپ کو لطف نہیں آئے گا. اگر میں ترجمہ کر دوں گا تو وہ اس کے وہ معنی نہیں رہیں گے, ترجمہ تو کروں گا لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ فقرہ من آن آپ تک پہنچے. فرماتے ہیں تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے دا اسٹیٹ آف, اب کیا ہے, اب اسٹیٹ ظاہر کوئی ریاست تو ہے نہیں لیکن کہنے والی قوت یہ کہہ رہی ہے, یا ایک مطلب سلوا فرماتے ہیں اسٹیٹ آف کاشسنیس اینڈ پریکاشن از تقوا. یہ فقرہ ہے, اس کو یاد رکھیے گا, کاشسنیس اینڈ پریکاشن, حالت کاشسنیس کی اور پریکاشن. کاشسنیس کیا کہیں گے اردو میں اس کا, فوری طور پہ جو آپ کے سامنے لگا ہے محتاط, اور جب آپ نے کہا پریکاشن احتیاط, محتاط سے احتیاط تک کا نام تقوا ہے. اب یہ دیکھیے یہ بہترین ہمارے اردو ادب سے متعلق افراد ہیں جو بالکل آپ کو پیچھے نظر آئیں گے بیٹھے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں اور کر رہا ہوں, میری بات کو بہت غور سے سنیے. محتاط اور احتیاط, محسوس یہ ہوتا ہے کہ ملتے جلتے دو لفظ ہیں, محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ان میں کوئی یعنی کسی صورت ان میں کوئی علیحدگی نہیں ہے, وہ بھی کیسے سکتی ہے, لیکن ذرا سا فرق پیش نظر رہے. محتاط انسان رہتا ہے, احتیاط کرتا ہے. کتنی بڑی فکر میں ایک انقلاب ہے اس میں. دیکھیے ایک جملہ ہے اور میرے لیے پوری تقریر ہے, یہ جملہ ہے اور آپ کے بہتر یعنی اس کو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی لطف لے سکتا ہے. انسان محتاط رہتا ہے اور احتیاط کرتا ہے. میں نے کہیں سے یہ ترجمہ نہیں پڑھا ہے, یہ میری روح ہے جو اس ترجمے میں آپ کے سامنے ہے, میں نے یہ سمجھا اور بیان کر رہا ہوں. اس میں اگر کوئی آگے بڑھ کے مجھ سے یہ کہہ دے کہ نہیں اس میں ذرا سی اس کو بھی اس نوک پلک کو بھی درست کر لیتے, مگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ظاہر کہ میں وہ اسکول آف تھاٹ کو بلانگ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ کہیں اگر اوریجنالٹی کے ساتھ کوئی فقرہ آیا ہے پہلی بات اس کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا, اور اگر ہو رہا ہے تو اس کو قریب ہونا چاہیے کہ کم از کم اس میں اس کی روح آ جائے, بس اس سے زیادہ ہمیں سروکار نہیں ہے. ہم یہ تو نہیں دعویٰ کرتے کہ جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر بیان کیا جا رہا ہے, نہیں, ہم کیونکہ زبان اردو میں گرفتار ہیں لہذا گرفتار بلا تو نہیں کہوں گا, گرفتار زبان اردو. اپنے آپ کو کہتے ہوئے یہ کہتا ہوں محتاط سے احتیاط تک کا سفر, یہ سفر سفر تقویٰ ہے. آپ اپنے آپ کو محتاط رکھتے ہیں کس سے؟ باہر کے انفلوئنسز سے, اور ظاہر احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں باہر آپ ان انفلوئنسز میں داخل نہ ہو جائیں. یعنی کتنا بڑا بفر آپ کریٹ کرتے ہیں, اپنے کو روکنا پھر دوسرے کو بھی روکتے رہنا, یہ ہے تقویٰ. جہاں خدا شاہد ہے کہ جہاں یہ آپ کو معانی و مفاہیم دیے جاتے ہو وہاں اب اگر کوئی ترجمہ کرنے والا یہ کہے ڈرو, اب آپ مجھے بتائیے یہ ڈرو کہاں کہاں لے جاتا ہے آپ. تو جن کو ڈرنا تھا وہ ذالک کتاب لا ریب فیہ ہیں, ان کا تذکرہ ہو چکا, ان کا تذکرہ ہو چکا, وہ ڈرے وہ مرے. ہمارے لیے ڈرنا مرنا نہیں ہے, ہمارے لیے نہیں ہے, ہمارے لیے تو ورڈ آف کاشن ہے. ورڈ آف کاشن نہیں فقط ورڈ آف کاشن نہیں ہے بلکہ اس میں پریکاشن بھی, حفظ ما تقدم جسے آپ کہتے ہیں, یعنی بلا کے آنے سے پہلے دند کو باندھ لیجئے. یہی تو ہے نا حفظ ما تقدم کو, اور کس طرح سے آپ بیان کریں گے؟ کیا سیلاب کے آنے کے بعد آپ بند بناتے ہیں؟ نہیں آپ نہیں بناتے, اس لیے نہیں بناتے کہ عقل مند انسان عقل مند انسان فیصلے اس وقت نہیں کرتا جب سر سے پانی گزر جاتا، عقل مند انسان فیصلے اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ محسوس کر رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ جس کی جتنی عقل انسانوں نے معاشیات میں اس عقل کو استعمال کیا تو 5 برس کے لیے اکنامک پلان بن گیا۔ پروردگار نے ان انسانوں کو باقی رکھنا چاہا، قیامت تک کے لیے پلان دے دیا۔ اس فکر کے ساتھ جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہاں ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، خوف کا لفظ نہیں ہے، ہال کا لفظ نہیں ہے، پریشانی دہشت کا لفظ نہیں ہے۔ جب ہے تو فقط یہ ہدایت ان کے لیے ہے جو محتاط رہنا جانتے ہو، احتیاط کرنا جانتے ہو۔ یہ اب یہاں پر ایک طبقہ، وہ میں اس پرسنٹیج کو بھی ذہن میں رکھتا ہوں کہ جو کہیں ذہن میں یہ نہ سمجھیں کہ تفسیر بھی رائے ہو رہی ہے، نہیں، خدا گواہ ہے کہ تفسیر بھی رائے ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں، ہو ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی تقویٰ میں تفسیر بھی رائے کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو آپ خوف کو اپنا لیجیے، ڈر جائیے اور یہ کہیے کہ یہ تقویٰ ہے۔ یعنی ماں حسل اگر آپ یہ کہیں کہ ذالک الکتاب لا رہے گا، ٹھیک ہے، ماں حسل کیا ہو کہ وہ ڈرائے اور آپ ڈر جائیں اور ڈرتے رہے، تو اس سے ہدایت کا امکان کہاں پیدا ہوتا؟ ممکنہ ہدایت اسی وقت ہے جس کا تذکرہ قرآن کر رہا ہے، تو وہاں یہ کہہ رہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے یاد رکھو یہ وہ تقویٰ ہے، ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، جس کو ڈراتا ہے ان سے محبت بھی کرتا ہے۔ نہیں، اس خوف کو بھول جائیے، خدا کے لیے بھول جائیے، محبت اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ حفظ ذات کو پیش نظر رکھتے ہیں، وہ سیانت ذات کو پیش نظر رکھتے ہیں، وہ اپنی ذات کو مقدم جانتے ہیں۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں اپنے چھوٹوں سے، بچوں سے، بھائیوں سے، آپ کسی بھی مرجع کے پاس چلے جائیے، سب سے زیادہ قیمتی شے آپ ہے، مرجع آپ کو یہ کہے گا۔ اپنی حفاظت کرو، بعد میں ساری گفتگو ہوگی، پہلے حفاظت ذات۔ اگر ذات ہی نہیں ہے تو قرآن ایک لمحہ آگے نہیں جا سکتا۔ آپ یہ کہیں کہ ذات کو منہ کر دیجئے، نہیں تو حدن المتقین پھر کیا ہے؟ آپ ذات کو منہ نہیں کرتے، مراجع کے پاس جائیے اور اسے جا کے مسائل سے گفتگو کیجئے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، سب سے پہلی چیز جس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ یاد رکھو تمہاری ذات ہمیں زیادہ پسند ہے، تم ہو سب ہے، اور ویسے تم کہ جو محتاط رویے کا حامل احتیاط کرنے والا، تو اس سے بہتر ہمیں کوئی چاہیے بھی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ہدن للمتقین، اب اس لفظ کو آج کی حد تک ظاہر ہے کہ ہم باقی رکھیں گے اپنی تقریر میں، اس لیے کہ ہمارے پاس، میں جانتا ہوں کہ اگر یہ مسئلہ اور واضح ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو صفات ہے کہ جو بیان کی گئی، اور صفات ظاہر ہے کہ اس وقت سمجھ میں آئیں گی جب ذات سمجھ میں آئے۔ جب تک ذات سمجھ میں نہیں آتی اس وقت تک صفات کسی کام کی نہیں ہوتی۔ اسی لیے پہلے سمجھیے کہ یہ ہے کیا، وہ کہ جسے حفظ ذات کہا گیا، وہ جسے سیانت ذات کہا گیا، وہ جسے اپنے آپ کو پریزرو کرنا کہا گیا، وہ کہ جس تعلق سے آپ کو محفوظ کرنے کے حوالے سے گفتگو، نہ صرف گفتگو بلکہ طور طریقوں سے آگاہ کیا گیا، اپنے آپ کو محفوظ کرتے چلے جاؤ۔ جو اپنے آپ کو محفوظ کرنا جانتا ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نہ شک کی منزل پر آتا ہے، نہ ریب کی منزل پر آتا ہے، نہ وہ کسی صورت خیانت کی منزل پر آتا ہے، نہ کسی صورت وہ ظلم و بربریت کی منزل پر آتا ہے، وہ نہیں آتا۔ وہ نہیں آتا اس لیے کہ حفاظت ذات پیش نظر ہے، حفاظت ذات کے ساتھ ساتھ اس ماحول میں، جس ماحول میں وہ زندہ ہے، اس ماحول سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا، اتنا کہ اس کے نتیجے میں وہ انفلوئنس اس پر قائم نہ ہو جائے کہ جس سے اسے تاکید کی جا رہی ہے کہ محفوظ رہو۔ بڑی ہم جنرک ٹرم میں گفتگو کر رہے ہیں، اس کے اندر کہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل یہ میرا تجربہ نہیں ہے، یہ قرآن میں تجربہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ اور دیکھو جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے، جو متقین میں ہوتا ہے، پھر وہ عمل کی قلت و کثرت سے نظر نہیں رکھتا۔ یہ بھی یاد رکھیے، اور ہمیں سمجھایا ہے یہ کسی اور نے نہیں، حلال مشکلات مولا کائنات اسد اللہ غالب علی ابن ابی طالب. فرماتے ہیں ما یقل العمل بالتقوى، فرماتے ہیں کہ وہ عمل کہ جو تقوی کے ساتھ ہو وہ کبھی قلیل نہیں ہوتا. دیکھیے عجیب بات ہے، دنیا کثرت عمل کا تذکرہ کر رہی، وہ قلت عمل کی گفتگو کر رہے ہیں. یہی تو فرق ہے مولا میں اور دوسروں میں. کیوں نہیں میں اپنی تقاریر میں، میں براہ راست میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا مقابلہ، کوئی ایسا تقابل قائم ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں محشر کے دن ایک عجیب کیفیت ہو کہ ہم خود شرمسار ہوں اور پوچھنے والا جب یہ پوچھے کس سے مقابلہ کر رہے تھے، کس سے مقابلے پہ لا رہے تھے، تم مقابلہ کس سے کر رہے تھے. یہاں خطر کرتا ہوں تو بہن ہے کہ کہتی ہے کہ مارنے والا دیکھو کون ہے، تم مقابلہ کرتے ہو میرا اور کس سے. کل تو سن چکے نا ان کے بارے میں، کل تو آپ سن چکے، دہرانے کی تو منزل ہی نہیں ہے. اس لیے کہ وہ اٹھا لیے گئے، وہ اپنے مقام سے اٹھا لیے گئے. تو وہاں گفتگو نہیں ہے، صرف یہ کہ دیکھو قلیل عمل کو کہیں کم محترم نہ جاننا، بشرطے کہ تقویٰ اس میں شامل ہو. لیکن تقویٰ ہی نہ ہو اور عمل کثیر ہوتا جائے تو پھر آپ اس کو کثرت عمل ہی کیوں نہ کہیں. وہ عمل کی کثرت سے فرق نہیں پڑتا میرے عزیز. میزان عدالت میں کثرت کو نہ دیکھیے، میزان عدالت میں کثرت کو نہ دیکھیے. بچوں کے ذہن میں جب ترازو کا کانسیپٹ، میجر کا کانسیپٹ آتا ہے، محق کا کانسیپٹ، کسوٹی کا کانسیپٹ، اور پھر روز محشر جب میزان کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ جتنا بھر دیا جائے. نہیں نہیں، اس میں دو آنسو ہیں تو کافی ہیں. اس میں تقوی کو اختیار کریں. اور کہنے والے ہستی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو وہ عمل کہ جو تقوی کے ساتھ ہے وہ قلیل نہیں ہوتا. اور کیسا یقین ما یتقبل، یہاں پہ سوالیہ نشان پہ ختم کر دیا اپنے فکرے کو. وہ عمل قلیل کیسے ہو سکتا ہے جسے اللہ نے قبول کر لیا ہو. نہج البلاغ، نہج البلاغ آپ دیکھیے، وہ عقول کہ ایک لمحے کے لیے قلت اور کثرت میں الجھ گئی تھی، یہی کہیں الجھ گئی اور یہ چاہتی تھی کہ بھائی قلت کیسے فوقیت رکھ سکتی ہے کثرت پر. وہاں فوراً ان اذہان کو سیکریفائی کر دیا کہ تم قلت اور کثرت سے نظر رکھو، ہم تمہیں بتا رہے قبول کرنے والا اگر اس قلیل عمل کو قبول کر رہا ہے تو تم اس کو قلیل کہتے کیوں ہو. آپ نے اور پھر انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن مجید متقین ہی کے اعمال کو قبول کرتا ہے. امیر المومنین تشریح کر رہے ہیں وہ عمل جو تقویٰ کے ساتھ اختیار کرو وہ کم ہی کیوں نہ ہو، قلیل ہی کیوں نہ ہو. اس کے لیے لفظ یہ نہیں کہا کہ وہ کثیر ہو گیا، نہیں. امیر المومنین آپ کو کسی اور سمت میں نہیں لے جاتے، یہ نہیں کہتے کہ یہ قلیل کثیر ہو گیا، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. یہ بڑا اہم جملہ ہے اس تقریر کا. ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ کہے آپ کے اذہان کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہے یہ قلیل اصل میں کثیر ہو گیا، نہیں، قلیل قلیل رہے گا، اس میں کہیں زیادتی نہیں ہوگی. اس کی کوانٹیٹی یعنی اس کی مقدار پر نظر نہ رکھو، کوالٹی کو دیکھو، معیار کو. اسی لیے مجالس برپا کرنے والی قوتیں جب مجلسیں برپا کرتی ہیں تو تعداد پہ نظر نہیں کرتی، معیار پہ نظر کرتی. اور جب معیار پہ نظر کرتے ہیں آپ تو پھر اس کے بعد قلت و کثرت کا فلسفہ نہیں ہوتا. وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بس یاد رکھو یہ قلیل کثیر نہیں کہوں گا، یہ قلیل مقبول ہے یہ ضرور کہوں گا. ایک عمومی فکر ہے، انسانوں کی فکر ہے. ہم سب انسان ہیں، بیٹھے ہیں. آپ سے فوری اگر کوئی بات کرے یہ قلیل ہے اس کو کثیر کیسے کریں، یہ تھوڑا ہے اس کو زیادہ کیسے کریں، یہ کم ہے اس کو بڑھائیں کیسے، اور ظاہر ہے نفع نقصان کی گفتگو شروع ہو گئی. وہ کہا قلت میں منفعت دیکھو. اس قلت میں منفعت کا تصور یہ ہے کہ جس کے لیے کر رہے ہو، جس کے لیے کر رہے، اپنے لیے کرتے ہیں تو قلت و کثرت کی بحث میں رہتے، لیکن چونکہ اخلاص نیت میں وہ شامل حال ہے، لہذا اس نیت کو سمجھو اور نتیجے میں عمل کو دیکھو، اس کے بعد اس کے تقبل کو دیکھو، اس کی قبولیت کو دیکھو، اس کے مقبول ہونے کو دیکھو. تو خدا کے لیے وہ ایک سینس ڈونیشن ہو یا دو رکعت نماز ہو، اس کو قلیل نہ جانی ہے. میں یہ ظاہر ہے کہ مجھے کسی مینجمنٹ نے کچھ نہیں کہا کہنے کے لیے، نہ یہ اس طرح کی نہ کوئی گفتگو کر رہا ہوں پھر اس کے نتیجے میں آپ کو امپریشن لے کے شاید میں یہاں کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، نہیں. دیتے ہوئے اخلاص پیش نظر رہے اور اس اخلاص میں وہ شامل حال رہے کہ جو کر رہے اس کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو دیتے ہیں درہم و دینار انلمیٹڈ مساوی ہو گئے اس کے، کہ جس نے دیا ایک ہی درہم مگر کیفیت یہ ہوئی کہ اس نے اپنا مکان بنا لیا. کس کی نگاہ میں؟ انسانوں کی نگاہ میں نہیں، پیدا کرنے والے کی نگاہ میں. اسی لیے ساری زندگی فخر کرتے رہے مولا کائنات کہ اگلا امت بیٹھے ہوئے تھے، نجوا کی آیت آئی تھی، پیسہ ہی پیسہ تھا، مگر چونکہ نہ اخلاص نیت میں تھا نہ بھروسہ اس پر تھا، لہذا اسی گتھی میں الجھتے رہ گئے کہ نیت کم ہو تو کتنا، زیادہ ہو تو کتنا، کتنا صدقہ نکالے، کتنا صدقہ دے. امیر المومنین نے کہا 10 درہم میرا سرمایہ ہے کل، اور میں نے بھی. اب دیکھیے یہ ہے اس سے بڑا یعنی جس کہتے نا کہ پیسے کا استعمال نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، کہ اس کو بھی خرد کیا اور یہاں تک کہ ایک درہم دیتے اور ایک بات کرتے چلے جاتے. دنیا نے سوال کیا کہ یہ آپ نے 10 درہم دیے اللہ کی راہ میں، تفرق کیے، 10 بات آپ نے باتیں کی، ہمیں ذرا بتائیے تو وہ باتیں کیا تھی. بس اتنا کہا اور تاریخ نے اس کو محفوظ کیا کہ جب بے اختیار کہا وہ سر ما اوہا ہے، اسرار وحی میں جو اسرار ہے وہ مکتو ہے، بیان نہیں کیے جا سکتے. گفتگو جو کے درمیان ہو رہی ہے، دینے والا مسلسل دے رہا ہے اور باتیں کرنے والا مسلسل باتیں کر رہا ہے، علم کا دینے والا مسلسل علم دے رہا ہے، مگر کیفیت یہ ہے کہ نہ اس کی قلت پہ کسی کی نظر ہے، نہ اس کی کثرت پہ کسی کی نظر ہے، ہے تو مقبولیت پہ نظر ہے کہ یہ مقبول اگر ہو جائے اس کی بارگاہ میں. اسی لیے کبھی کبھی امیر المومنین کو افتقار قرآن بھی کہا جاتا ہے، وہ جس پر قرآن نے ناز کیا ہو، وہ جس پر قرآن نے افتقار کیا ہو. یہ آیت رہ جاتی، عمل نہ ہوتا شاید، اگر بڑھ کے امیر المومنین آگے نہ آ جاتے. تو جو آیتوں کی بڑھ بڑھ کے مدد کرنا جانتا ہو، آپ یہ کہیں کہ فلاں وقت مسلمانوں کی مدد کی، مجھے حیرت نہیں ہوتی، اس نے آیتوں کو بچایا ہے قرآن کی، سورت عمل پہ لایا ہے اس نے آیتوں کو، اس نے عمل کے ساتھ آیت پہ آیا ہے اور افتخار بن گیا قرآن کا رہتی دنیا تک. اس لیے کوفے سے بازار سے جب گزرتے ہوئے لوکے نیزہ پہ سر حسین ابن علی کو ایک مرتبہ زید ابن ارقم نے دیکھا، صحابی رسول، کہ جہاں محسوس یہ ہوا ایسے لب ہل رہے ہوں جیسے قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، تو مسن ہیں، کم سن نہیں ہیں، مسن ہیں، عمر رسیدہ ہیں. یہاں پر اب جو دیکھا اور اب جو محسوس کیا، تو یہ دیکھا کہ ہاں ہونٹ بھی ہل رہے ہیں اور نوک نیزہ پر حسین ابن علی سورہ تحت کی 3 آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، کہ جہاں دنیا نے اپنے آپ کو اس طرح سے نزدیک کیا ہے حیرانی کے ساتھ، یعنی وہ کوئی بھی ہو، وہ قاتل ہی کیوں نہ ہو، اس کی کیفیت یہ ہے اب نزدیک آ رہا ہے. اور زید بن ارقم کہہ رہے ہیں سنا تم یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ سر دیکھ رہا ہے کیا, تم نے دیکھا کہ یہ سر کیا کلام کر رہا ہے؟ بے اختیار اب جو سنا تو بس یہی سنا کہ تعجب کرتے ہو اس بات پر, تعجب کرتے ہو کہ اصحاب صحف و رقیم اللہ کے عجائب میں ہے. زید بن ارقم نے بے اختیار گواہی دی, مولا آپ ہیں اس کی آیتوں میں ایک آیت, آپ ہیں اس کے عجائب میں ایک عجائب. کس کا بیٹا؟ مظہر العجائب کا بیٹا ہے حسین ابن علی. کوفے کا تذکرہ آیا تو یاد رکھیے, یاد رکھیے کل میں نے ایک انداز سے گفتگو کی, آج اس قافلے کو مجھے آگے لے کے چلنا ہے. یہ وہ قافلہ ہے جس کے متعلق بیان کرنے والے بیان کر رہے ہیں کہ آنے والی کوئی اور ہستی نہیں ہے, امام وقت ہے جو توق و سلاسل میں مسلسل ہیں. آنے والا گھرانہ کوئی اور گھرانہ نہیں ہے, یہ وہ گھرانہ ہے کہ جنہیں شاہزادیاں کہا گیا ہے, جنہیں کوفہ میں لوگ جانتے ہی اس طرح تھے کہ یہ کوفے کی شہزادیاں ہیں. ظاہر ہے کہ زینب بھی ہیں, حضرت ام کلثوم بھی ہیں, اور پھر پورا گھرانہ ہے. میں نے کل گفتگو کی اس طرح سے یہ داخل ہوئے ہیں کوفے میں. ایک منظر ہے, ایک منظر ہے جس کو مقاتل نے کھینچا ہے, مقاتل نے بیان کیا ہے. ہمارے پاس لفظ نہیں ہے, لفظ نہیں ہے, مگر ایک بات کو یاد رکھیے, ایک بات کو یاد رکھیے, جتنا تصور بن جائے انسان کا بس کافی ہے. ایک کافی آپ کے لیے تصور کا باندھ لینا کافی ہے کہ کس طرح سے آئے ہوں گے, کس طرح سے آئے ہوں گے. حسین ابن علی کا فر ہے جو آگے آگے ہے, عباس کا سر تو شکار بند میں بندھا ہوا ہے, ظاہر ہے کہ نوک نیزہ پہ نہیں ہے. اور کہنے والی مقاتل کی کتابیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جب تیزی سے گھوڑے کو آگے لے جاتا ہے قاتل تو حضرت ابو الفضل کا سر زمین سے ٹکراتا. یہ حضرت عباس کا سر ہے. میں تمام تر یوں سمجھیے کہ اپنے احساسات کے ساتھ ان مسائل کو آپ تک پہنچا رہا ہوں, اور چاہتا یہ ہوں کہ فرصہ دیں ہم, کچھ ہی دن رہ گئے کہ یہ قافلہ شام میں پہنچے گا, شام کے دربار میں داخل ہو جائے گا. قیامت کا سفر ہے جو یہ اہل حرم طے کر رہے ہیں. یہ دن ہمارے پاس معمولی دن نہیں ہے. اسی لیے آپ یقین جانیے, میں اپنے طور پر اپنے نوجوانوں کو صرف اتنا کہتا ہوں کہ دیکھیے مجلس کا آغاز سوچ سے, سلام سے, مرثیے سے ہوتا ہے. جس حد تک ممکن ہو سکے وہاں پہ تشریف لائیے تاکہ آپ کو احساس تو ہو کہ یہ مجلس قائم کیسے ہو رہی ہے. اس احساس کو تو کبھی دیکھیے, لیکن ہمارے پاس ایک صورت انتہا میں اس احساس کو دوبارہ جگانے کے لیے مصائب کی صورت, اس میں اگر میں آپ سے عرض یہ کروں کہ شہزادیاں منہ پر اپنے بالوں کو ڈالے ہوئے, اور کبھی کبھی تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ جناب زینب نے دونوں ہاتھ سے چہرہ چھپایا ہے, دونوں ہاتھ سے چہرہ چھپایا ہے. ایک حکم آیا, اور حکم یہ آیا کہ دربار میں قافلے کو داخل کرو, دربار میں داخل کرو. ابن زیاد کا دربار ہے, ابن زیاد کا دربار ہے, اور داخل ہوتے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں ایک مرتبہ جناب زینب کو کنیزوں نے گھیر لیا, حلقے میں بیٹھ گئی. یہ بھی تاریخ آپ کے پاس ہے. اور ایک منزل پر آ کے اس نے جب یہ کہا کہ یہ کون ہے جو حلقے میں بیٹھی ہوئی ہے, تو ایک کنیز نے, ایک کنیز نام نہیں ہے اس کنیز کا, مگر عجیب بات ہے ابن زیاد کے دربار میں اس کنیز نے کہا, لعنت ہو تجھ پر ابن زیاد, تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ ارے یہ محمد کی بڑی نوازی ہے, یہ فاطمہ کی بڑی بیٹی ہے, یہ علی کی بیٹی ہے, تم نہیں جانتے یہ کون؟ ارے یہ کوفے کی شہزادی ہے, شہزادی زینب ہے, شہزادی زینب ہے. یہ منزل, یہ منزل دیکھنے والوں نے دیکھی. آگے پڑھتے ہوئے صرف اتنا کہوں کہ ایک مرتبہ وہ زید بن ارقم نے, کہ جنہوں نے اپنے منزل سے, اپنے مقام سے اس سر کو گزرتے ہوئے دیکھا, اپنے آپ کو دربار میں لا کے کھڑا کر دیا. سر آیا حسین ابن علی کا, کشت میں رکھا ہوا تھا. ایک مرتبہ ابن زیاد نے چوب سے, صرف چوب سے, لب و دندہ پر یہ چھڑی لگائی ہے. دیکھیے یہ آپ کو دونوں طرح سے باتیں ملیں گی, یہاں بھی اور شام کے دربار میں بھی. مصائب کو پڑھتے ہوئے میں انتہائی ذمہ داری سے پڑھتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے بیان کرنے والے انتہائی ذمہ داری سے اس کو بیان کرے, اس لیے کہ میری بیویاں ہیں اور دربار ہے, ان کو دیکھنا ہے. ہم کوئی غلط بات نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ چوب لگائی ہے, زید ابن ارقم اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے اور کہا ابن زیاد یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, تجھے معلوم ہے یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ حسین کا سر ہے. کہا حسین معلوم ہے کون ہے؟ فرزند رسول. ارے ابن زیاد میں نے دیکھا ہے, میں نے کہ چھوٹا حسین زانو پہ بیٹھا ہوا اور حتمی مرتبہ ان دندان اے مبارک کے بوسے لے کے ان ہوٹوں کو چوم کے میں نے دیکھا ہے ابن زیاد. ایک مرتبہ کہا عمر تیری بڑھ چکی ہے زید. ابن زیاد نے کہا اور تو عقل میں ناتواں ہوتا جا رہا ہے, اگر یہ دو باتیں نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ تیری گردن مار دی جائے, اپنے مقام پر خاموش ہو جا. ایک مرتبہ قاتلان نے حسین کو آمادہ کیا کہ آگے بیان کریں. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں, سنان ابن انس اپنے مقام سے کھڑا ہو گئے. کہا اعلان چاہتا ہوں. کہا کیا کیا؟ کہا میں نے اس وقت ناگا مارا حسین کو کہ جب پشت فرس پہ جھوم رہے تھے, میرے نیزے کی وجہ سے زمین کربلا پہ تشریف لائے. ایک مرتبہ کہا اشرف الانسان کو میں نے مارا ہے. ابن زیاد بے اختیار برہم ہو کے کہا اگر تو یہ جانتا تھا کہ وہ اشرف الانسان ہے تو نیزہ کیوں مارا تو نے؟ قاتل آگے بڑھا. کہا تیرا نام؟ کہا میرا نام مالک ابن بشر کنجی. کیا کیا؟ میں نے حسین کے رخسار پہ اس وقت تماچے مارے کہ جب حسین کربلا کی ریت میں تڑپ رہے تھے. ایک مرتبہ یہ کلام ختم نہیں ہوا تھا, دس افراد سب باندھ کے کھڑے ہوئے. کہا تم نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ کا امیر ہم نے تو وہ کیا جو کسی نے نہیں کیا. امیر 18 برس کا لال حسین کا مر گیا, 32 برس کا بھائی مر گیا, یہاں تک کہ 6 مہینے کا بچہ علی اکبر مر گیا. حسین تنہا ہوئے, حملے پہ حملہ کر رہے تھے. ایک منزل آئی, تلوار کو نیام میں رکھا, 4000 تیر چلے. حسین کربلا کی مٹی پر گرے, شمر نے گلے کو جدا کیا, لاش رہ گئی. ہم سارے کانوں سے سارے ہوئے. ایک مرتبہ عمر صاحب سے کہا ابھی بھی دل نہیں بھرا. کیا کیا؟ ہم نے وہ لاشا جو کربریدا تھا, ہم 10 کے 10 نے مل کے ایک مرتبہ گھوڑے کی چاپوں سے لاشے کو دانا.
پروردگار اس قلیل تبسل کو ہم سے قبول فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر, جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا کر, جو بے روزگار ہمیں روزی مہیا کر. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما, ظہور حجت فرما, ماتم حسین.